जा रहा है ना हमें भाई, तो बड़ा धोखा है।
शक उसकी पकड़ बड़ी तकलीफ दे और सख्त है। अब दुनिया के मजालिम को देखो, फिर सोचो कि जब अल्लाह की पकड़ सख्ती से हो तो मसाइब और परेशानियों की क्या इंतहा हो सकती है। हदीस में आया कि मजलूम की बदुआ कबूल होती है ख्वा वो गुनहगार ही क्यों ना हो। एक हदीस में आया है ख्वा वो काफिर ही क्यों ना हो। एक हदीस में आया है अल्लाह जल्ल जलालु इरशाद फरमाते हैं
मजलूम की बद्दुआ मेरा मातहत है, चौकीदार है, मुलाजिम है, गरीब है, मिस्कीन है, इंसान तो है, अगर मेरी तरफ से ज्यादती होगी तो खतरे की बात है। मजलूम तो काफिर भी क्यों ना हो, उसकी भी बद्दुआ लगती है।
एक हदीस में आया है अल्लाह जल्ला जलालु इरशाद फरमाते हैं मेरा गुस्सा उस शख्स पर निहायत सख्त होता है जो किसी ऐसे शख्स पर जुल्म करे जिसका मेरे सिवा कोई और मददगार ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता आसमान वाला उस पर रहम नहीं करता। ऐसी हालत में जब मजलूमों की बदुआएं रोज बरोज बढ़ती जा रही हों और आसमान वाले रहम न करें तो बिजलियां, ओले, तूफान जितने भी आएं बिल्कुल कायदे के मुताबिक हैं। हदीस में वारिद है कि मजलूम की बदुआ से बचते रहो कि उसके कबूल होने में कोई भी चीज रुकावट नहीं। एक हदीस में आया है कि मजलूम की बदुआ कबूल होती है चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। एक हदीस में हक तआला शानों का इरशाद वारिद हुआ है कि मजलूम की बदुआ को रद्द नहीं कि मैं मजलूम की बदुआ को रद्द नहीं करता ख्वा वो काफिर ही क्यों ना हो। एक हदीस में वारिद है मेरी उम्मत खैर और भलाई पर रहेगी जब तक कि इनके यहाँ जिना की औलाद की कसरत ना हो और जब उनकी कसरत होगी तो हक तआला शानु उस उम्मत को एक आम अजाब में मुबतला फरमाएंगे। मख्फी हराम कारियों का तो क्या जिक्र, कोई बड़े से बड़ा शहर या छोटे से छोटा कस्बा भी ऐसा है जहाँ खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान जिना की कसरत और जिना की औलाद की पैदावार न हो और म्यूनसिपलिटी के मुस्लिम मेम्बरान इस पर मजबूर न हो कि इस बेबाप की औलाद जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है उसके लिए मुस्तकिल जगहों का इंतजाम करें, उनके लिए मकानात की वसी जगह मुहैया करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस आबादी में सूद खोरी और जिनाकारी आलल ऐलान होने लगे तो समझ लो कि वहाँ के लोग अपने ऊपर अल्लाह के आजाब को उतार रहे हैं। जरा गौर तो करो कितने आदमी हैं जो इस बदकारी में मुबतला हैं और कितने महज़ब और शरीफ आदमी हैं जो इस सियाकारी के लिए मकानात किराए पर देते हैं और कितने दीनदार म्यूनसिपल कमिश्नर ऐसे हैं जो इस जलील काम के लिए जगहों का इंतजाम करने पर मजबूर हैं। बहुत सी सही हदीसों में वारिद है कि जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो रहमत के फरिश्ते इसमें दाखिल नहीं होते। अबू वाइल रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला के साथ मुल्क शाम के गजबा में शरीक था, एक जगह ठहरना हुआ, वहाँ का रईस हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को तलाश करता हुआ जियारत के शौक में आया। जब हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला के पास पहुँचा तो उनको सजदा किया। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला फरमाए सजदा कैसा, उसने अर्ज किया कि हमारा अपने बादशाहों के साथ यही मामूल है। तो उमर रजी अल्लाह ताला फरमाए सजदा उसी माबूद को कर जिसने तुझे पैदा किया है। इसके बाद उसने दरख्वास्त की कि मैंने आपके लिए खाना तैयार किया है, गरीब खाने पर तशरीफ ले चलें। तो उमर रजी अल्लाह ताला फरमाया कि तेरे मकान में तस्वीरें तो नहीं हैं। उसने अर्ज किया तस्वीरें तो हैं, आपने फरमाया कि हम इस मकान में नहीं जाते, तो एक किस्म का खाना भेज देना। उसने भेज दिया और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तनावुल फरमा लिया। अब दुनिया के महज़्ज़ब मकानों पर भी एक निगाह डालो कि बगैर तस्वीर के मकान की सजावट हो सकती है और मजाल है कि कोई तंग नज़र मौलवी टोक सके। तुम ही बताओ कि जब हम रहमत के दरवाजे को अपने ऊपर बंद कर लें और अजाब इलाही के नाजिल होने के जितने भी असबाब मुमकिन हो सकें सबको इख्तियार करते रहें फिर हमारी परेशानियां और मुसीबतें क्यों ना रोज बढ़ती रहें। ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصاویر ہوں، اور ہم ناخلفوں کا عمل یہ کہ مسلمان ہو کر اس ناجائز چیز سے مکان کو زینت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ، اور اپنا اور دنیا کے لوگوں کا جائزہ لیتے جاؤ، اور اسلامی تعلیم کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض پر تعجب میں بڑھتے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دو فرشتے اس کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تھوڑا سا مال جو ضروریات کو کفایت کر جائے بہتر ہے اس کثیر مال سے جو غفلت میں مشغول کر دے۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ خیر میں خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ اب غور کرو، جو لوگ بخل اور کنجوسی سے مصیبتیں اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، کس طرح اس مال کی بربادی کے لیے اپنے اوپر پریشانیاں اور مصائب جمع کرتے ہیں۔ کہ کبھی تو اس کے ضائع ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حکیم ڈاکٹر دوا علاج میں سینکڑوں پر پانی پھر جاتا ہے، اگر جھوٹی سچی مقدمہ بازی شروع ہو گئی تو ساری جمع پونجی فارغ ہو جاتی ہے، اگر کسی کے اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کی سال ہا سال کی کمائی کو مہینوں کی عیاشی میں اڑا دیتی ہے۔ یہ فرضی قصے نہیں ہیں، آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے محنت اور مشقت اٹھا کر خون پسینہ ایک کر کے بہت سا مال جمع کیا اور ان کے مرتے ہی نالائق اولاد نے ورثے برسوں کی کمائی مہینوں میں بلکہ ہفتوں میں اڑا دی۔ اس لیے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر لیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں کا مال ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ تو جو مال اپنی روزی سے زیادہ جمع کرے وہ دوسروں کا ہے اور تو خزانچی ہے۔ سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کی
حضرت علی فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو آدمی مال کا جمع کرتا ہے اور اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے تو وہ تو خزانچی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی نہ کسی وقت اسے کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا، کسی نہ کسی کو دینا پڑے گا۔
سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کی مضامین کی وارد ہوئی ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے، جمع کرنے کے واسطے نہیں۔ کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو بچے یا جو آسان ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عفو مال ہے جو اہل و عیال پر خرچ کرنے سے بچ جائے۔ یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے چلو کہ غریب کی مدد اور غربت کے ازالے کا علاج، جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے، کیا اسلامی تعلیم سے بہتر بھی کہیں ملتا ہے؟ ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے، ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے اور برضا اور رغبت سب کچھ غریبوں پر خرچ کر دے۔
عزیفہ
دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے کہ پہلا ظلم محض ہے، دوسرا خیر محض۔ پہلے میں حوصلوں کو پست کرنا ہے، مستعد لوگوں کو بیکار بنانا ہے، مستعد لوگوں کو بیکار بنانا ہے، دوسرے میں ہمتوں کو بلند کرنا ہے۔ جو شخص جتنا بھی کما سکتا ہے اس سے زیادہ پیدا کرنے اور اپنی خوشی سے خرچ کرنے پر آمادہ کرنا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ خرچ کرنے کی ترغیب میں اپنی ضرورت سے زیادہ ہی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں پر خرچ کرنا بھی اسلامی تعلیم کا حصہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں انصار کی تعریف میں ارشاد ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ اپنے اوپر ان کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود پر فقر و فاقہ ہی ہو۔ اور پھر یہ سب کچھ زبانی کلامی باتیں نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا اور دوسروں سے بھی عمل کرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عام حالات اس کے گواہ ہیں۔ کتب حدیث کی کتاب الزہد اور کتاب الرقاق ان مضامین سے پر ہیں، اور کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو حکایات صحابہ میں چند واقعات لکھ چکا ہوں۔ اس جگہ نہ تو یہ مضمون مقصود ہے اور نہ گنجائش، طبعاً ذکر آ گیا تھا۔ مجھے اس جگہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس قسم کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں وہ ہماری اپنی ہی جمع کی ہوئی ہیں۔ ایسے سچے پکے معتبر سمجھدار حکیم نے، جس کا نسخہ نہ کبھی غلط ہو سکتا ہے نہ خطا کر سکتا ہے، صاف صاف امراض کے اسباب بھی بتا دیے اور ان کے علاج بھی بتا دیے۔ اب مرض کے اسباب سے بچنا اور علاج کرنا معالج کا اور ڈاکٹر کا کام نہیں، کوئی التفات نہ کرے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لقد جئتکم بها بيضاء نقية، بالتحقیق میں تمہارے پاس ایسی شریعت لایا ہوں جو بالکل روشن اور واضح ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وأيم الله لقد سرقتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایک ایسے طریقے پر چھوڑا ہے جو بالکل روشن سفید ہے، جس کا رات دن برابر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر تنبیہ فرما دی، اور دین و دنیا کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر اس مختصر چند سالہ زندگی میں تبصرہ نہ فرما دیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، کہ حق ناحق کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ان میں صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام کافر ہوگا، اور شام کافر ہوگا اور صبح مسلمان، شام مسلمان ہوگا اور شام صبح کافر ہوگا۔ یعنی اتنی جہالت ہوگی اور اتنے فتنے ہوں گے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے زبان سے کیا بات کہہ دی اور میں نے کیا کام کر دیا۔ صبح مسلمان تھا شام مسلمان نہیں، شام مسلمان تھا صبح مسلمان نہیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیا کام کیا ہے، اور دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ اسلام ہیرے کی طرح ہے، بہت قیمتی ہے لیکن چٹک جائے قیمت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہالت کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہے سنت پہ عمل نہ کرنا، گناہگار ہے، لیکن ایک ہے سنت کا مذاق اڑانا۔ سنت کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا ہے، تو اسلام کہاں رہتا ہے؟ ایک ہے اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا، گناہ کی بات ہے، اور ایک ہے اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ تو بسا اوقات ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جہالت کی وجہ سے کہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت ایسا بھی آئے گا،
اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے بدلے میں نہ بیچ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کر لو، اور کاموں کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو، اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو، کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کو بھی پورا کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالی شانو اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ لہذا مظالم کو معاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اور جو شخص دوسروں سے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دراہم روپیہ جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے، یعنی نکاح کرنے کے بجائے دیانت تقوی اور دینداری کے، یعنی نکاح کرنے کے لیے بجائے دیانت تقوی دینداری کے مالدار ہونے کی رعایت رکھی جائے، تو حق تعالی شانو ان پر چار چیزیں مسلط فرما دیں گے۔
تین چیزیں، علماء سے بغض رکھے، بازاروں کی عمارتیں بلند و بالا ہوں، اور شادی کی بنیاد دولت بن جائے، شادی کی بنیاد دولت بن جائے۔ تقوی، حیا، شرم، دینداری سب کھوٹے سکے، کھرا سکہ کیا؟ دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، جاب کیا کرتا ہے، پیسہ کتنا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ دینداری کتنی ہے، جاب کیا کرتا ہے، آمدنی کتنی ہے، کماتا کتنا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نہیں، پاؤں پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، چار چیزیں مسلط ہو جائیں گی،
حق تعالی شان اس پر چار چیزیں مسلط فرما دیں گے، زمانے کا قحط اور بادشاہ کا ظلم
اور حکمرانوں کا ظلم
اور حکام کی خیانت اور دشمن،
حکام کی خیانت، ہر آدمی کرپشن کرے گا،
اور دشمنوں کا حملہ،
اور دشمنوں کا ہر وقت خوف،
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی، روزی میں تنگی، اور لذت میں کمی ہے۔
کیا کیا؟
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی،
گناہ کی سزا، گناہ کی سزا کیا ہے؟ علی کیا فرما رہے، گناہ کی سزا کیا ہے؟ کہ گناہ جو آدمی کرتا ہے عبادت میں سستی آ جاتی ہے، نماز پڑھتا تھا سستی آ گئی، مسجد جایا کرتا تھا سستی آ گئی، تہجد پڑھتا تھا محروم ہو گئی، جماعت سے پڑھتا تھا گناہ کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ تو گناہ کا سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ جو عبادات کر رہا ہوتا ہے سست ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ عبادات میں چست ہیں نا، اور جیسے آپ عید کی رات گزاریں گے اور پھر آپ عید کی ظہر کی نماز بڑی مشکل ہو جائے گی، اور دوسرے دن عید کی فجر کی نماز بہت ہی مشکل ہو جائے گی، اور دو تین دن گزریں گے پھر کیا ہوگا، تو پہاڑ لگے گا، پہاڑ فجر میں اٹھنا، پہاڑ، اور اب ابھی اتنے تہجد پڑھنا آسان ہے۔ تو گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی آ جاتی ہے، ایک نقصان۔ دوسرا نقصان،
روزی میں تنگی،
روزی میں تنگی، برکت نہیں رہتی روزی میں۔ اور تیسری کیا ہے، زندگی کی لذت ختم ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا، لذت نہیں رہتی زندگی میں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی بد مزاجی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے، مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر۔
اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرما دے بھائی۔ فرمایا 10 سال میں نے خدمت کی، کبھی بد مزاجی اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں دیکھی اپنے خادم کے ساتھ۔
مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا۔
وضو اچھی طریقے سے کیا کر، عمر میں اضافہ ہوگا۔ اب وضو کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ لیکن نبی تو وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتا ہے، اور اللہ کے علم ہے کہ یہ کرو گے تو یہ دوں گا، نبی تو کہتے ہیں وہ یہ جو انہیں اللہ بتاتا ہے۔ عمر میں برکت ہو جائے گی، اور آج کے ریسرچ سائنسدان کہتے ہیں جب آدمی وضو کرتا ہے اور یہاں ہاتھ پانی پھیرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، اس پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، اور جب یہاں گردن کا مسا کرتا ہے یہاں پر اس کے اثرات صحت پہ پڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. ہاں, اور جب مسلمان یوں یوں کرتا ہے تو اس کا براہ راست اثر آدمی کے معدے اور جگر پہ پڑتا ہے. یہ آج کی ریسرچ یہ پہنچے, ہمارے نبی نے صدیوں سال پہلے بتائی.
اور تیرے محافظ فرشتے اس سے محبت کرنے لگیں گے, اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر, اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا.
گھر میں کچھ نماز پڑھا کریں. کون سی نماز؟ تہجد. بھائی ایسا نہ ہو کہ فرض گھر میں پڑھنے شروع کر دیں. ہاں, تہجد, نوافل.
اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر.
السلام علیکم گھر میں جائے کیا کریں, السلام علیکم. سبحان اللہ, اگر آپ کی یہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو آپ کے گھر کو سلامتی مل جائے گی. کتنی پیاری دعا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسلمانوں کا شعار ہے. گڈ مارننگ نہیں بھائی, السلام علیکم. ہاں, پتہ نہیں کیا کیا لفظ اس سے نکل. ہاں, السلام علیکم, السلام علیکم دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور گھر کے لوگوں پر بھی. نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیاوی برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں, ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ فضائل نماز دیکھیں. یہاں اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا. ان سب روایات سے بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور گناہوں کی کثرت پریشانی اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے, ایسے ہی فرما برداری اور عبادات دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حق تعالی شانو کا ارشاد ہے, اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فراغت کے اوقات نکال لے, میں تیرے سینے کو غنا اور بے فکری سے پر کر دوں گا.
سبحان اللہ, دیکھیے دیکھیے عبادات پہ کیا مل رہا ہے. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا, تو میری بندگی کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک, اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر تیرے پاس میری بندگی کے لیے وقت نہیں ہے, اَمْلَوْ يَدَكَ شُغُلًا, تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اور تیرے اندر کا فقر ختم نہیں کروں گا, تو ہمیشہ اندر کا فقیر رہے گا. اندر کا ہمیشہ فقیر, ہاتھ کی خارش کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ کی بات ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کی بات ہے. تو تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک,
یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے, اور اس مالک الملک اور قادر مطلق کا ارشاد ہے جس کے قبضہ قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے. نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے, لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں. جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور تنگ دستیوں میں کیوں نہ اضافہ ہو. دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہو, جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نہ فقر کو دور کروں گا نہ دل کو مشاغل سے خالی کر دوں گا. صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت پوری پوری طرح کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں سورج نکلا رہے تاکہ کاروبار میں کوئی حرج نہ ہو, اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے تاکہ ان کو ذرا سا بھی خوف و ہراس نہ ہو.
جب اللہ راضی ہوتے ہیں, سبحان اللہ, تو رات کو بارش ہوتی ہے اور صبح نظام زندگی ٹھیک چلتا ہے, اور بارش سے زمین کو, جانوروں کو, سب کی ضروریات پوری ہو جاتی. اور اب کیا ہوتا ہے, جب ضرورت نہیں ہوتی تو آتی ہے, جب ضرورت ہوتی تو نہیں آتی, اور جب آتی ہے تو بربادی لے کے آتی.
لیکن ہم لوگوں کے اعمال کی بنا پر دن اور رات کا یہ نظام تو درکنار, جگہ جگہ بارشوں کی قلت بڑھتی جا رہی ہے, اور جہاں ہوتی ہیں سیلاب کی صورتوں میں بسا اوقات ہوتی ہیں. احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 3 دن تک استسقاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی. 3rd day وہی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغل خور ہے, اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو مجمع سے علیحدہ کر دیا جائے. شاید خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چغلی سے منع کروں اور خود اس شخص کی چغلی کھاؤں, اس لیے متعین نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرما کر توبہ استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت سے چغل خوری سے سب سے توبہ کرائی. فوراً بارش شروع ہو گئی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 7 سال تک ایسا سخت قحط پڑا کہ کوڑوں سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی. لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استسقاء کی نمازوں کے لیے نکلتے تھے. حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنی ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں, اس وقت میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا. جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کیے جاؤ. کتب تواریخ و احادیث میں اس قسم کے واقعات بکثرت موجود ہیں. الغرض سینکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسنہ پر دونوں جہانوں کی کامیابی اور برے اعمال پر دونوں جہانوں کی نقصانات کی تفصیل بتا دیے گئے ہیں. ان روایات کا نہ احصاء مجھ سے ممکن ہے اور نہ مقصود ہے. غرض ان مثالوں کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا صریح ظلم ہے کہ ہم لوگ اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے ہیں, نقصان دہ امور اختیار کرتے ہیں اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا رونا روتے ہیں. ہماری مثال اس بیمار کی سی ہے جس کو پیچس کا مرض ہو, وہ دمادم مسہل دواؤں کا استعمال کرتا رہے اور شور مچاتا رہے کہ دست نہیں بند ہو رہے. کوئی اس بے وقوف سے پوچھے کہ تو خود تو دست لانے والی دواؤں کا استعمال کر رہا ہے, تو یہ اتوار تھمنے کے ہیں یا بڑھنے کے؟
بھائی میں ایک مستقل سوچ میں ہوں, ایک وہ ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کہ ایک تقاضا آیا ہے. اب وہ تقاضا ہے بڑا اہم. تقاضا یہ ہے کہ خون کی بوتل چاہیے, کتنے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا باقی لوگ کیا نہیں دے رہے بھائی؟ ماشاءاللہ بھائی, باہر ساتھیوں نے خون لگانے کے لیے کیمپ لگایا ہے اور وہ چونکہ رمضان میں مریض ہوتے ہیں اور عام طور پہ خون انہیں ملتا نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہمیں کم از کم 100 بوتلیں چاہیے. مخالی ابھی تک 30 کتنی ہو گئی صفا؟ 25 ہو گئی. تو اب بتائیں کون کون ساتھی دینے کے لیے تیار ہے؟ یہ تو سارے اعتکاف والے ہیں. غیر اعتکاف والے ہاتھ کھڑا کریں پہلے. ماشاءاللہ, یہ حضرات تو چلے جائیں جلدی سے, پھر تاکہ پیچھے میں اور بھیجتا ہوں. یہ باہر چلے جائیں, وہ انتظار کر رہے ہیں ذرا. اللہ بہت راضی ہو جائے بھائی, بہت راضی ہو جائے. اللہ بہت قبول فرمائے اور آپ کے جسم میں کئی گنا خون اور بڑھا دے. اللہ اور خون بڑھا دے بھائی. اللہ بہت مبارک کرے بھائی, بہت مبارک کرے. بڑھتی چلے جا رہے ہیں. اعتکاف والے جذبات پہ نہ جائیں بھائی. حذیفہ پتہ کرو تمہارا روزہ ہے, تمہارا تم اعتکاف نہیں ہے نا, کس کا اعتکاف نہیں کوئی بتا بچہ, جاؤ بیٹا پتہ کرو کتنے ہو گئے, تعداد پوری ہو گئی؟ حذیفہ سب کو لے جاؤ پھر بتاؤ کتنے, پھر کچھ کا اعتکاف ذرا معاف کروا دیں. سبحان اللہ, کتنا اچھی بات ہے, ایک بات پر ماشاءاللہ اتنے ساتھی تیار ہو گئے. اس لیے ہم پتہ کیا کہتے ہیں, سچی بات ہے, یہ جو اتنی محنت ہم کرتے ہیں نا صبح سے لے کر رات تک, رات سے لے کر صبح تک, وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے امیدیں بہت ہیں. ٹھیک ہے نا, جو مسلمانوں میں اللہ نے جذبہ رکھا ہے نا, دنیا اس سے بنجر ہے, لیکن اللہ کرے یہ صحیح استعمال ہو جائے. جو مسلمانوں میں جذبہ ہے اور صلاحیت ہیں قربانی کی, صلاحیتوں کی, دنیا کے پاس نہیں ہے. لیکن دکھ کیا ہوتا ہے, ہماری یہ سب چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, کوئی ان کو صحیح استعمال کرنے والا نہیں ہے. ورنہ مسلمان نوجوان بلا ہے بلا, سچ بتا رہا ہوں, اتنا جذبہ, اتنا جذبہ, حیرت انگیز. سبحان اللہ, اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں برکت دے اور مسلمانوں کے جوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ساری دنیا میں پاکستان دوسرے تیسرے نمبر پر ہے جوانی آبادی کے لحاظ سے, جوانی کی آبادی کے لحاظ سے پاکستان دوسرے تیسرے نمبر پر, اتنا جوان ہے یہاں پر, دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ان کے پاس نوجوان تو ہیں, انہوں نے یہ کیا کہ یہاں انہوں نے ان نوجوانوں کی شکل میں اپنے پرزے تیار کرنے شروع کر دیے, اور پرزے ایسے بنانے شروع کر دیے کہ تاکہ وہ ہماری مشینوں میں آ کے فٹ ہو جائیں, اور پرزے بنانے کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھا کہ یہاں وہ کہیں آ کر خراب نہ کریں, بالکل ہمارے ماحول میں ڈھل جائیں. تو یہاں سے وہ پرزے تیار کر کے ہمارے نوجوانوں کو اپنی مشینوں میں فٹ کر رہے ہیں. وہ ہیں بوڑھے, مشینیں انہوں نے بہت بنا لی, جوان ان کے پاس آئے نہیں, جوان وہ اسلامی دنیا سے لے رہے ہیں اور اپنی مشینوں میں انہیں فٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑا خوش ہوتا ہے, وہاں تنخواہ بڑی اچھی ہے, ڈالر مل رہے ہیں. ارے بھائی پرزے چلانے کے تیل تو دیں گے نا آپ کو, تیل تو دیں گے. وہ ہیں بوڑھے, مشینیں انہوں نے بہت بنا لی, جوان ہے کوئی نہیں, جوان وہ ساری اسلامی دنیا سے لے رہے ہیں, اور اسلامی دنیا کے تعلیمی اداروں کا ماحول ایسا بنا دیا تاکہ وہ ان کو ہمارے ماحول کے مطابق ڈھال سکے, ہمارے ماحول کے مطابق ڈھال سکے. پہلے وہ مشن دیتے ہیں, پھر اس مطابق ہماری یونیورسٹی ان کو پڑھاتی ہے, اور وہ کلچر اور ماحول پورا وہ دے دیتے ہیں تاکہ وہاں کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے جگہوں پر آگے ان کو غیر مانوس نہ لگے, مانوس پہلے سے مانوس ہوں. تو یہ ہو رہا ہے, اور یہی نوجوان اگر امت مسلمہ کے لیے آ جائیں, اسلامی دنیا کے لیے آ جائیں, اپنے ملکوں کے لیے آ جائیں, عالم اسلام کے لیے آ جائیں, تو پتہ نہیں اسلامی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے. بیٹے مسلمانوں کی, اولاد مسلمانوں کی, صلاحیتیں مسلمانوں کی, نوجوانوں کا سرمایہ مسلمانوں کا استعمال کافروں کے لیے, ترقیاں کافروں کے لیے کر رہے ہیں, ذہین ترین طبقہ مسلمانوں کا دنیا میں چلے جاتا ہے. ہر سال یہودی, ہر سال یہودی تقریباً پوری دنیا سے 600 نوجوان لیتا ہے جن کی عمریں 15 سال سے لے کر 18 سال کے درمیان میں ہوتی ہیں. ہر سال پاکستان سے پچھلے سال غالباً 46 لڑکے گئے, بہترین ذہین لڑکے 46 لڑکے ایسے اسلامی دنیا سے لیتے ہیں, اور وہ نام کیا دیتے ہیں, اسکالرشپ مل رہی ہے ان کو, اسکالرشپ ملی, اور یہ بڑا خوش کہ اسکالرشپ مل رہی ہے. یہودیوں کے ماحول میں رہتا ہے, یہودیوں کے گھروں میں رہتا ہے ایک سال. اچھا وہ کچا ذہن ہوتا ہے, کچا ذہن ہوتا ہے, اور اس کچے ذہن کے اندر وہ اپنی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں. یعنی سب سے بڑا زہر کیا ہے, سب سے بڑا زہر کہ کفر کی برائی اس کے دل سے نکل جاتی, کفر کی برائی اس کے دل سے نکل جاتی. کافر الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے, عیسائی الگ قوم ہے, یہ مطلب نہیں کہ ان کو مارنا ہے, لیکن یہ مطلب تو ہے کہ اس کی کفر کی اتنی نفرت ہو, اتنی نفرت ہو کہ مسلمان خواب میں بھی اگر کافر بن رہا ہے تو خوفناک ڈر جائے. لیکن جب کفر کی برائی ختم ہو جاتی ہے واپس آتا ہے ہاں اور ایک مرغی ساتھ لے کے آ رہا ہوتا ہے, پھر ماں باپ پریشان ہوتے, یہ کیا کر دیا آپ نے, وہی کیا نا جس لیے بھیجا تھا آپ نے. ہاں اور کچھ عرصے کے بعد یہ خود بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں, دوسری نسل تیسری نسل وہاں مسلمان نہیں رہتی, وہاں دوسری نسل تیسری نسل مسلمان نہیں رہتی. کتنے مسلمان ہیں جو ہندوؤں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں, سکھ سے شادی کر رہے ہوتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں, دوسری تیسری نسل مسلمان نہیں رہتی, کہتے کمانے کے لیے, اسٹیٹس بنانے کے لیے. تو اس انداز سے وہ اسلامی دنیا کے نوجوانوں کو ہتھیا لیتے اور ہم ان کا ظاہر دیکھتے ہیں کہ سنہری خواب, سنہری خواب ترقی ہو جائے گی. تو میرے پیارو, اپنی جوانیوں کو امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن عزیز کے لیے, عالم اسلام کے لیے اپنے اندر کمال پیدا کرو. روزی روٹی اللہ نے لکھی ہوئی ہے, روزی روٹی پانی اللہ نے لکھا ہوا ہے, ساری دنیا مل جائے آپ کا لقمہ نہیں کم ہو سکتا. آپ زندگی کا مقصد صحیح کرو کہ آپ کی صلاحیتیں, آپ کی جوانیاں, آپ کی استعدادیں امت کے لیے استعمال ہو. جی,
ہم انگریزوں کے ظلم و ستم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو متنبہ نہیں فرمایا؟ کیا حکومتوں کے اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا؟ کیا حضور روحی فدا ہو ابی و امی,
یہ کہاں جا رہا ہے, خون دینے؟ اچھا اچھا, اعتکاف میں نا, ڈر بھی لگتا ہے, جذبات زیادہ ہی نہ ہو جائیں خیال سے. ہاں بھائی,
کیا حضور روحی فدا ہو ابی و امی کی شفقت یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں, کما تکونون کذلک یؤمر علیکم, جیسے تم لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے.
اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. ہم چاہتے ہیں حکمران عمر جیسے ہو جائیں, اور کام کیا ہے ہمارے, عمر تو آئے نا اس پر نیچے عثمان جیسے تھے, عثمان تو آئے نیچے علی جیسے تھے, علی تو آئے نیچے حسن حسین جیسے تھے. ہاں تو اوپر والا ایسی تو نہیں آتا, نیچے والے کیسے؟ ہاں سب گٹار بجانے والا تو اوپر گٹار والا آئے گا. ہاں اور سب کرپشن, ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں کرپشن کر رہا ہے تو بڑے کرپشن والا آ جائیں گے. ایسا ہی کوئی اوپر نہیں مسلط ہوتا. اب دیکھیں نا, دو مہینے کے بعد, ایک مہینے کے بعد آپ کس, یہ زندہ باد وہ زندہ باد, آپ دیکھ نعرے لگا رہے ہوں گے. کوئی نہیں پتا کیا ہے کردار, کیا ہے اس کی زندگی. ہاں لیکن بس, تو جیسی قوم ویسے آگے آنے والے, اور ان کی زندگیاں دیکھو سنو تو غلاظت کے ڈھیر, ان کی زندگیاں سنو جو میڈیا پہ چیزوں میں, غلاظت کا ڈھیر, گھن آتی ہے, گھن کوئی زندگی ہے, گندگی کا ڈھیر. لیکن ایسے ہی نہیں اوپر آتے ہمارے اعمال.
اس لیے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی بہترین علاج ہے, اچھے اعمال, اور کچھ نہیں. دوسری حدیث میں ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد,
یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ سورہ نور ہے, سورہ نور ہے. فرمایا جب تمہاری زندگی ایمان و اعمال والی ہوگی, اللہ تمہیں بطور انعام کے خلافت نصیب فرمائیں گے, پھر تو اللہ تم پہ رحمت فرمائیں گے, تحفہ دیں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور پہلے بھی اللہ یہ دے چکا ہے, تمہارے خوف اور تمہاری پریشانیاں, تمہاری دکھ سب اللہ امن سے بدل دے گا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالو کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دیتا ہوں، اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں، جس سے وہ ان کو سخت عذاب اور تکالیف پہنچانے لگتے ہیں۔ اس لیے تم بجائے بادشاہوں پر بدعائیں کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور میری طرف عاجزی اور زاری کرو، تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں۔ مالک ابن مغول کہتے ہیں کہ میں نے داؤد علیہ السلام کی زبور میں یہی مضمون پڑھا ہے۔ اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایت میں وارد ہوئے ہیں۔ دعائے معصورہ میں اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی ایسے ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔ حق جل وعلا کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی ایسے حاکم بنا دیتے ہیں۔ اس کی
اصل میں ایک بڑی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ نماز پڑھی تو کیا ہوگا، نہ پڑھی تو کیا ہوگا۔ اگر یہ ایمان ہو جائے نا کہ پڑھنے پر مثبت اور اس کے اچھے نتائج ملیں گے اور نہ پڑھنے پر اس کا ریئیکشن ہوگا، تب کچھ فرق آئے گا۔ ہو کیا رہا ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی کیا نقصان ہے؟ ایسا نہیں ہے بھائی۔ برف ہاتھ پہ رکھیں اس کا اثر اور ہے، اور آگ کا انگارہ رکھیں اس کا اثر اور ہے، اور ان دونوں کا اثر صدیاں گزر گئی نہیں بدلا۔ تو گناہ اور نیکی کا اپنا اپنا اثر زندگی پہ ہے، صدیاں گزر گئی اس میں فرق نہیں آیا، وہ اثر ضرور ظاہر ہوگا، وہ مجھے اور آپ کو نظر آئے یا نہ آئے۔ ایک ہاتھ میں برف رکھیں، ایک ہاتھ میں انگارہ رکھیں، صدیاں گزر گئی، ان دونوں میں فرق ہے نا۔ ایسی نیکی اور بدی کی زندگی میں صدیاں گزر گئیں، اس کا اثر ہے، اس کا ریئیکشن ہوگا۔
اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، صاحب جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں، اور احمش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ حضرت
اسپتالوں کا حال جا کے دیکھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہم گئے وہاں کھانا تقسیم کرنے کے لیے عشاء کے بعد جناح اسپتال میں، تراویوں کے بعد، 19 رمضان تھا، تو اندر سے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ایسی پڑی ہوئی، ہزاروں بےچارے ایسی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں تو یہ جو اوپر ہم پہ مخلوق مسلط ہے، ہاں جس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان بھی رہتے ہیں، یہ ہمارے اجتماعی بدامالی ہیں، اجتماعی بدامالی ہیں، عجیب حال ہے۔ یہ تو میں ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، ہر طرف آپ دیکھیں تو فساد ہی فساد ہے، ٹوٹ ٹوٹ پھوٹ ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے خوش ہونے کی کیا علامت ہے؟ ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش کرتا ہوں۔
یعنی اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ جب کھیتی بو رہے ہیں تو بارش کی ضرورت پڑتی ہے، فرمایا اس وقت بارش ہو جاتی ہے،
اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں،
اور جب کٹائی کے وقت ہوتا ہے تو ضرورت نہیں ہوتی، اللہ روک لیتے ہیں۔
ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد
کرتا، ان کی قومی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے، جو حلیم ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل والے ہوتے ہیں، برداشت والے ہوتے ہیں۔
ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں،
دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ راضی ہے۔
انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟ ارشاد ہوا کہ کھیتی کے بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں۔
جب کٹائی کا وقت ہوتا ہے برسا جاتا ہے، اور اس وقت تو سونے کی بوند بھی اچھی نہیں لگتی،
اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں اور عام مالوں کو بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں.
ہاں, ان کے قومی امور کس کے حوالے کرتا ہے اللہ بھیا؟ بے وقوفوں کے. ہاں, ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے, دیکھیے انجام گلستان کیا ہوتا. چلو بعد میں سوچیں گے, ٹھیک ہے, کافی ہو گئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جنہوں نے اعتکاف والوں نے ہاتھ کھڑے کیے, ثواب ان کو بھی مل گیا ماشاءاللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو, ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے, پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوں گی. جن لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی, تو وہ اس پر غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں.
ہاں میرے پیارو, ایک بات بہت اہم ہے, بس یہ بات ختم کرتا ہوں, کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک اہم چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی وہ یہ ہے کہ برائی کو روکنا. اب بعض جگہ تو برائی آدمی ہاتھ سے روک لیتا ہے, چھوٹا بھائی ہے غلط کر رہا ہوتا ہے, گھر کے اندر ایسا مجمع ہے جو میری بات ہاتھ سے روکنے سے روک جاتا ہے, وہاں آدمی ہاتھ سے روک لے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے اچھے طریقے سے کہہ دے زبان سے روک لے. تیسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا زبان سے بھی نہیں روک سکتا, تو دل میں کم از کم ایک کڑن ہو کہ یار کیسی تدبیر اختیار کی جائے کہ اپنے اس دوست کو اس برائی سے بچا لوں, کیونکہ میری بات تو مانے گا نہیں ہے, زبردستی بھی نہیں کر سکتا. کوئی ایسی تدبیر اللہ میرے دل میں ڈال دے کہ میں اس کو اس برائی سے روک دوں, یا اپنے بھائی کو روک دوں, یا اپنی بیوی کو روک دوں, یا اپنی بہنا کو روک لوں, کیونکہ میری بات تو سنے گی نہیں, ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا لیکن برائی روکنی ہے. ٹھیک ہے, اب اندر ہی اندر کڑ رہا ہے, تو اگر یہ چیز اس کی زندگی میں ہے اس کی برکت سے اس کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا وظیفہ ہے, برائی سے روکنا. اور اگر یہ نہیں ہے, دوست کر رہا ہے گھر میں ہو رہا ہے, بڑا بزرگ بھی بنا ہوا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے لیکن برائی نہیں روک رہا اور اس کے پیشانی میں بل بھی نہیں آ رہا, تو یہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول بھی فرما لے. ہاں, اور اللہ رب العزت جو دعاؤں کے آداب ہیں شرائط ہیں ان کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ کچھ آرام فرما لو, کل کا پورا دن ہے اور پھر رات بھی ہے ماشاءاللہ. کل آپ کو ذرا جلدی نیچے سے فارغ بھی ہونا پڑے گا کیونکہ نیچے نمازی ہوں گے کل. ٹھیک ہے نا, تو چیزیں سنبھالنی بھی ہوں گی, تھوڑا سا آرام فرما لیں. جن ساتھیوں کے ماشاءاللہ تلاوت کا معمول ہے وہ اپنی تلاوت کر لیں, جن کے ماشاءاللہ قرآن جلدی جلدی ختم ہو رہے ہیں اللہ ان کی تلاوت میں اور برکت نصیب فرما دے. کل بھی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے, خاص طور پہ جو اوپر والے اور نیچے والے ساتھی ماشاءاللہ جس انداز سے. ہمارا ایک ساتھی کل میرے پاس آیا, کہا یہ نوجوان عجیب ہیں, ایسے روتے ہیں کہ ساتھ والا بیٹھا بھی رو جاتا ہے ماشاءاللہ, ہچکیاں لے لے کے لڑکے رو رہے تھے ماشاءاللہ, نوجوان بچے. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے ماشاءاللہ رات کو. ہاں, تو یہ اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا, جیسے ہم جیسوں کو جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے. ہاں, وہ بھی دیکھ رہے نا, جوان ہے, شباب ہے, قوت ہے, سب کچھ گواز گلی محلوں میں کر سکتے ہیں, پھر میرے گھر پہ آ گئے, میرے در پہ بیٹھ گئے, میرے سامنے سجدہ کر رہے اور میرے سامنے رو رہے, تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا, اس اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. مانا میرے عزیز ہم بہت گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن جب اللہ نے اپنے پاس بلا ہی لیا ہے تو کچھ دینا چاہتا ہے نا, اور اپنے سامنے بٹھا کر رلا ہی لیا تو کچھ دینا چاہتا ہے, یہ یقین کر لو کچھ دینا چاہتا ہے. تو اللہ آپ حضرات کی زندگیوں میں صحتوں میں بہت برکت نصیب فرمائے, آپ کی عبادات کو اللہ خوب قبول فرمائے بھائی. جزاکم اللہ, سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.